الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد صلی علی محمد وعلى محمد واجل وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، افوض امری الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقوله الحق وهو اصدق القائلین، الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ون اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ برادران عزیز، سوگواران مظلوم کربلا، جو ہمارا طریقہ رائے پہلے مل کے مولا کی خدمت میں آئیے، سلام پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیے، السلام علیک یا عباد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائی، علیکم انی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین۔ اتنی بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران عزیز، شاید میں نے پچھلے سال یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بس ایک حدیث کا جملہ دوہرا دوں گا۔ دیکھیں، انسان جس وقت بھی سلام کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ثواب سلام واجب ہے، سلام کا جواب آنا واجب ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام سے، امام سے جو ہمارا رشتہ ہے، مومنین کا جو رشتہ امام حسین سے ہے، اس کے اندر اتنے اسرار ہیں کہ اس تک پہنچنا سخت ہے، یعنی اس کی گہرائیوں تک، اس کے باطن تک پہنچنا سخت ہے، کہ انہیں اسرار میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اس طریقے سے معصوم فرماتے ہیں، فی قلوب من والا ہو قبرو، کہ حسین وہ ہے کہ جس کی قبر فقط کربلا میں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جو حسین سے محبت کرنے والا ہے اس کے دل میں حسین کی قبر ہے، فی قلوب من والا ہو قبرو۔ تو ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، یہ نہیں معلوم کہ کس بات کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت بغیر مانگے عطا کی ہے۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ تین مجلسوں میں میں نے دو باتوں کو بیان کیا، کہ جو طریقہ رہا وہ یہ کہ چونکہ امام سجاد کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو ہے، تو امام کی دعائے مکارم الاخلاق سے شروع میں چند باتیں آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کی، اور بہت ہی مختصر ان کا ترجمہ یا کوئی ایک آدھ حدیث یا قرآن کی کوئی آیت اس کے ضمن میں، اور اس کے بعد وہ موضوع کا جس پر ہم نے گفتگو کی، وہ امام سجاد علیہ السلام کی حکمت عملی ہے کربلا کے بعد۔ اسی روش میں، اسی طریقہ کار پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چند جملے، اور اسی طریقے سے دعائے مکارم الاخلاق سے آپ کی خدمت میں، کل اس طریقے سے آپ کی خدمت میں یہاں تک بات کی تھی کہ وہ اوسے علیہ فی رزقک، پروردگار میرے رزق کے اندر اضافہ فرما۔ اس سلسلے میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ مومن کے لیے سب کچھ، اگر مومن کو اگر مشرق و مغرب مل جائیں تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کے اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے وہ بھی خیر ہے، کیونکہ پروردگار عالم مومن کے ساتھ خیر کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر انسان ایمان تک پہنچے، اور ایمان کے بعد پھر مومن کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اسے مشرق و مغرب مل جائے یا اس کے اعضا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ جو چیز اس کی نظر میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کے امام اس سے راضی ہو جائے۔ یہاں پہ بہرحال بہت خوبصورت اشعار بھی ہیں فارسی، اور بہت سارے شہدا اس کو اپنی وصیتوں کے اندر بھی انہوں نے شعر کو تحریر فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ کہ پروردگار جب تو اپنا عاشق کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنا عاشق کرنے کے بعد دونوں جہان دے دیتا ہے، لیکن میرے مالک یہ بتا جو تیرا عاشق ہو وہ ان دو جہانوں کا کیا کرے۔ تو اگر انسان ایمان کی منزل تک پہنچ جائے تو پھر مومن کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے ہے، اگر ہے تو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں حاضر ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی اللہ کے راستے میں حاضر ہے۔ ولا تفتنی بالنظر، پروردگار مجھے اس میں مبتلا نہ کرنا کہ میں یہ دیکھوں کہ دوسروں کے پاس کیا ہے، دوسروں کے مال و دولت پر میری نظر ہو۔ وعزنی، مجھے عزت عطا کرنا۔ ولا تبتلینی بالکبر، اور پروردگار مجھے تکبر اور بڑائی کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ وعبدنی لک، ولا تفسد عبادتی بالعجب، پروردگار مجھے اپنا بندہ قرار دے اور میری عبادت کو اس عجب کے ذریعے سے ضائع نہ فرما۔ کل آپ کی خدمت میں نے حدیث پیش کی کہ مولانا عجب کی تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ مومن کوئی صاحب ایمان اپنے عمل کو اگر عظیم سمجھے، اسے بڑا سمجھے، تو یہ عجب ہے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک ان تمام باتوں کے بعد فرماتے ہیں، وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ يَدَيْ الْخَيْرِ، پروردگار لوگوں کے لیے میرے دو ہاتھوں سے خیر کو جاری فرما، یعنی مجھے اس طریقے سے قرار دے کہ ہمیشہ میرے ہاتھوں سے، میرے وجود سے لوگوں کے لیے خیر جاری ہو، مجھے خیر کا سرچشمہ قرار دے۔ کہ اہل بیت علیہ السلام کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیشہ فکر یہ ہے کہ کس طریقے سے بندگان خدا کو خیر پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیا قسم کا خیر؟ جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مادی خیر بھی، اگر کسی کی مالی مشکلات ہیں، مادی مشکل ہے، وہ جو فقراء ہیں جب وہ اس در پر آتے ہیں تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اس وقت کے جس وقت خود مولا کے گھر کے اندر فاقے ہیں، دو دن کے فاقوں کے بعد مولا کائنات کچھ کسی سے قرض مانگ کر لا رہے ہیں، راستے میں ایک کسی شخص کو دیکھا، مولا کے صحابی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، مولا کے جو قریبی ساتھیوں سے پریشان دیکھا تو مولا نے وہ چیز کی جسے دو دن کے فاقوں کے بعد قرض مانگ کر لائے تھے اسے دے دی۔ یا بی بی نے جس طریقے سے وہ جو آپ کا شادی کا جوڑا تھا، اسی رات کوئی فقیر آیا، آپ نے دیکھا کوئی اور متوجہ نہیں ہے، وہ جو لباس نو تھا وہ اس فقیر کو دے دیا۔ تو مادی خیر وہ بھی ہمیشہ مادی خیر بھی پہنچا رہے ہیں، اور ہمیشہ اس سے بڑھ کر معنوی خیر بھی پہنچانے کے فکر میں ہیں، یہاں تک کہ اس وقت جس وقت میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں، جو ملعون آگے بڑھتا ہے، میرے مولا منع کرتے ہیں خود کو اس گناہ سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرنا، کہ خود رحمت کا جلوہ ہے، اس وقت بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نجات کے لیے سامان مہیا کریں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بہت سخت ہے۔ پروردگار میرے ہاتھوں سے ہمیشہ خیر کو جاری فرما۔ استاد مرتضیٰ متحری نے لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے اندر، دیکھیں یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ خاص طور پر امام سجاد کی، چونکہ یہ خمسہ امام سجاد سے یہ منسوب ہے، چیز ہمارے لیے بہت زیادہ حائز ہے، اہمیت ہے۔ استاد مرتضیٰ متحری نے اس بات کو لکھا اپنی کتاب سیرہ ائمہ اطہار میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دو چیزیں بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ حالات کی وجہ سے بہت سارے اقدامات کے اندر فرق ہے، یقیناً جو امام حسن علیہ السلام کا دور ہے وہ امام حسین کا نہیں ہے، اس لیے اقدامات میں فرق ہے، امام حسین کا جو دور ہے وہ امام سجاد کا نہیں ہے، اقدامات میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، لیکن سیرت کے اندر دو وہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کی سیرت میں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کس تضرع کے ساتھ، کس خضوع اور خشوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور دوسرا لوگوں کی خدمت ہے۔ آپ کے سامنے میں نے جو تمام مقدمات باندھے کہ یہ لوگوں کی خدمت، انسانوں کی خدمت، جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ کسی سکسیسر کو، نومینی کو، کسی ڈیپٹی کو قبول نہیں کرتے۔ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم فقط حکم دیں گے تم اسے انجام دو، بلکہ اس کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا پسند کرتے ہیں۔ کہ جو مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ مولا پشت کے اوپر روٹیاں لے کر جا رہے تھے، جب راستے میں ایک چاہنے والا جب ساتھ ہو گیا تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اس بوڑھی کو اٹھاؤ، ساتھ آ گئے، ساتھ آنے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کے اندر، کیونکہ بعض دفعہ اس قسم کے یہ ابہامات اس طریقے سے پیش آتے ہیں اور اس قسم کے ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے مثال کے طور پر علماء کے بارے میں، اسکالرس کے بارے میں، کہ بھائی علماء کا کام جو ہے وہ فکری مسائل حل کرنا ہے، یہ جو معاشی مسائل ہیں، یہ جو مادی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں تو کبھی بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ معاشرے کے اندر جتنے مسائل ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اسے حل کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اہل بیت کے راستے کے اوپر چلنے والے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کسی مسئلے کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ اور وہ جو آیت آپ کے سامنے ہے کہ جس کو ہم نے عنوان بنایا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ فقط ان دو لفظوں میں ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ ہے عہد بندگی، یا انسان اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا اس سے عہد شکنی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا تعلق خدا کی بندگی سے نہ ہو۔ ہر چیز میں حکم خدا موجود ہے، ما من واقعتن، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے اندر حکم خدا موجود ہے۔ یہ اس طریقے سے اختلاف نہیں ہے کہ یہ مادی مسائل ہیں، یہ جو ہیں وہ معنوی مسائل ہیں، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ایکسپرٹیز ہونا کسی چیز میں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے کو ایک وحدت میں دیکھنا، یہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے بڑھ کر اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک کام ہے کہ وہ معاشرے کو ایک وحدت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے تربیت کی اور مدینے کے اندر آ کر اس حکومت کی بنیاد رکھی، تو اس کے اندر معنویت بھی ہے اور مادیت بھی ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ آگے بڑھا تو خود جو اس زمانے کے بزرگان ہیں انہوں نے اعتراف کیا، کئی لوگوں نے، کئی بزرگوں نے اعتراف کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اسلام میں یوں تفکیق نہیں ہے۔ خود مولا کائنات جس وقت مولا کی بیعت کے لیے جمع ہوئے، میرے مولا نے اس وقت کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ لولا حضور الحاضر و اتمام الحجہ بوجود الناصر، اگر یہ لوگوں کا مجمع نہ ہوتا اور یہ ناصر، یہ حمایت کرنے والوں کی وجہ سے اتمام میں حجت نہ ہو گیا ہوتا۔ کہ یہاں پر بہرحال کافی نکات ہیں کہ خود یہ جو آنے والے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو موجود ہیں حضور الحاضر، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ناصر ہیں۔ یعنی ہر امام کے ساتھ ہمیں اس طریقے کے دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ساتھ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ساتھ ہیں لیکن اس منزل پر ابھی تک نہیں آئے ہیں کہ جو نصرت کی منزل ہے، کہ اسی کے وہیں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ خواص کی ضرورت ہے، کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو امام کے دست و بازو ہوں، حلقہ وصل ہوں، ان حضور حاضر لوگوں کے درمیان اور وہ کہ جو امام سے متصل ہیں، وہ ایک حلقہ وصل ہیں، اس زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ لیکن مولا نے کہا اگر ایسا نہ ہوا ہوتا اور اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، دیکھیں خطبہ شخشخیہ کے اندر نہج البلاغہ میں امام کے یہ الفاظ موجود ہیں، کوشش کیا کریں، میں بہرحال اس کی تاکید کرتا ہوں کہ جو کچھ سنیں جا کر ذرا سے کوشش کریں، خود بھی اس کا مطالعہ کریں کہ جو بولنے والے نے بولا اس کے اندر صداقت تھی بھی یا صداقت نہیں تھی، اور اگر بولا تو جو کچھ یہاں پر، چونکہ فرصت محدود ہوتی ہے، جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علم کے خزانے لامحدود ہیں، کوشش کریں انسان جا کے خود بھی اس سے سیراب ہو، جا کے دیکھیں خطبہ شخشخیہ کے اندر میرے مولا کا یہ جملہ موجود ہے یا نہیں ہے، کہ اگر میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جمع نہ ہو گئے ہوتے اور اگر یہ اتمام حجت نہ ہو گئی ہوتی اور خدا نے یہ عہد نہ لیا ہوتا علماء سے کہ جب معاشرہ اس طریقے سے بٹ جائے کہ کچھ لوگوں کے لیے بھوک مٹانے کے اسباب نہ ہوں اور کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہوں، کثرت و فراوانی کی وجہ سے بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں، قذت ظالم و صبغت مظلوم، اگر ایسا نہ ہو، اللہ نے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ اگر ایسا معاشرہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو علماء خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں کبھی بھی اس خلافت کو قبول نہ کرتا. جزائی الخیر، یہ خیر جو ہے یہ جاری ہونا تھا، اور باتیں میں نے بہرحال واقعہ کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں سلسلے میں عرض کیے تھے. میں نے بولا کلن خیر، یعنی ہر اچھائی جو لوگوں کے لیے پہنچائی جا سکتی ہے. ایک حدیث میں سلسلے میں مولا فرماتے ہیں علیکم بعمال الخیر، دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خیر کی طرف آؤ. فتبادروا علیہا، اور دیکھو اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھنا. ولا یکن غیرکم احق بها منکم، تمہارا غیر اس سے زیادہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ اس کام کو بجا لائے. کہ میرے مولا کی وہ جو حدیث ہے یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اچھا کام کرے تو اچھی بات ہے، کوئی بھی کرے اچھا کام اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اچھا کام کرو تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. کیونکہ جب تم کوئی اچھائی کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. مولا فرماتے ہیں تم زیادہ سزاوار ہو نیکی کے کاموں کے لیے، تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھو. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ پروردگار میرے ہاتھوں سے خیر کو جاری فرما. ولا تمحق بالمن، اور پروردگار احسان جتلانے کے ذریعے سے میرے اس خیر اور نیکی کو ضائع نہ فرما، اس کو محب نہ فرما. کہ اگر انسان اگر کوئی نیک کام انجام دیتا ہے اور کسی کے لیے کوئی خیر کا کام انجام دیتا ہے، ایک نہیں متعدد روایتیں ہیں کہ جس کے اندر معصوم نے فرمایا کہ اس کے بعد، اور خود قرآن کے اندر بھی اس یہ حدیث یہ آیت موجود ہے کہ اگر انسان کوئی نیکی کرنے کے بعد اسے جتلاتا ہے، کسی کے اوپر اس کا احسان جتلاتا ہے، تو پروردگار عالم اس نیکی کو جو اس نے خیر انجام دیا ہے، وہ اچھائی کی ہے، اس کو مٹا دیتا ہے. تو پروردگار میرے ہاتھ سے خیر کو جاری فرما اور مجھے اس طریقے سے قرار نہ دے کہ میں اس کے بعد احسان جتلانے کے ذریعے سے اس کو ضائع کر دوں. حدیث کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ من استنا الى اخیہ معروفا، کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے، کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، فامنن بہی، اور اس کے بعد اس کا احسان جتلائے، فرماتے ہیں احبط اللہ عملہ، تو پروردگار اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. وثبت وزرہ، وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن اس کی مشکل، اس کا وزن، اس کی سنگینی باقی رہ جاتی ہے. یعنی صرف نہ یہ صرف یہ کہ اس کے بعد اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس کی وزن، اس کی سنگینی انسان کے لیے باقی رہ گئی ہے. ولم یشکر سیاح، پروردگار اس کی کوشش کا شکریہ ادا نہیں کرتا. پروردگار عالم کی صفت یہ کہ خدا شاکر ہے، لیکن خدا یہاں پر وہ شخص کہ جس نے اس نیکی کے بعد اس پر اگر احسان جتایا تو خدا یہاں پر اس نیکی کو مٹا دیتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ نیکی مٹ جاتی ہے بلکہ وہ سنگینی اس کے کاندھوں پہ رہ جاتی ہے. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وہب لی معالی الاخلاق، پروردگار مجھے بلند اخلاق عطا فرما، مجھے ایسے اخلاق عطا فرما کہ جو بلند ہے. اور اسی کو کہا گیا مکارم الاخلاق، یعنی ایسا اخلاق، ایسا رویہ، ایسی چیزیں کہ جو پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے، کہ بعض روایت کے مطابق جو اخلاق الہیہ ہیں. بہت ساری حدیثیں سلسلے میں مولا فرماتے ہیں علیکم بمکارم الاخلاق، دیکھو تم بہترین اخلاق کو اپناؤ. کیا ان فین اللہ عز وجل باعثنی بہا، کے پروردگار عالم نے مجھے اسی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں ان اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں. اور پھر وہاں پہ میرے مولا بہرحال پیغمبر اکرم سے حدیث چیزیں اس سلسلے میں تین یا چار چیزیں بیان کرتے ہیں کہ بلند اخلاق ہے کیا. فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، کہ یہ جو بلند اخلاق ہیں ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں، تمام بلند اخلاق یہ نہیں ہیں، مکارم الاخلاق فقط یہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے جو چند اہم چیزیں ہیں اس کو اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اَن يَعْفُوَ الرَّجُلَ عَمَّنْ ظَلَمَا، کہ جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو. کسے معاف کر دو؟ کہ جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. اور یہ ظلم کے سامنے معافی اس وقت ہے کہ جب انسان قدرت رکھتا ہو، کہ معاف کرنا اسی کو زیب دیتا ہے کہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے. وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَا، اور اس کو عطا کرو کہ جو تمہیں محروم، جو تمہیں محروم کر دے، جو تمہیں عطا نہ کرے، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. وَيَسْلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور جو تم سے اپنا رابطہ توڑ لے اس سے اپنے رابطے کو جوڑو. وَعَنْ يَعُودَ مَنْ لَا يَعُودُ، اور اس کے پاس جاؤ اس کی عیادت کے لیے جاؤ یا اس سے ملنے کے لیے جاؤ کہ جو تم سے ملنے نہیں آتا. کہ البتہ یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ ایمان کے دائرے میں ہیں، یعنی وہ جو مومن ہے اس سے اس طریقے کا رابطہ ہونا چاہیے. خود میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر وہ تم سے دور جائے تو تم اس کے نزدیک آؤ، اس طریقے سے گویا وہ تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو. دیکھیں یہ باتیں بیان کرنا آسان ہے کہ کہیں سے پڑھی، میں نے پڑھی آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن واقعا اگر یہ چیزیں ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں کہ اس سے جو تمہارے اوپر ظلم کرے، جس نے تمہیں محروم کیا اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تمہارے حق کا خیال نہ رکھے اسے معاف کر دو، جو تم سے دور جائے تم اس کے نزدیک جاؤ، اگر یہ واقعا ہمارے کردار میں چیزیں نظر آنے لگیں تو پھر اس کے بعد خود بخود انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ کونو دعات الناس بغیر السنتکم، دیکھو لوگوں کو بلانے والے بنو مگر زبان کے بغیر بلاؤ، مگر بغیر السنتکم، زبان کے بغیر بلاؤ، اپنے عمل سے بلاؤ. اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کا عمل یہ ہے تو خود بخود لوگ اس مذہب کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آئیں گے کہ کیسے یہ اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے انسان یہاں تک پہنچتا ہے. اگر ہر جگہ پہ یہ مشہور ہو کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا اخلاق کچھ اور ہوتا ہے، ان کی محبت کچھ اور ہوتی ہے، ان کا خلوص کچھ اور ہوتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس میں کسی بدلے کی تمنا نہیں رکھتے. اگر ہمارے لیے، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ہم اہل بیت کے طرف گھر کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا راستہ یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. بس آخری جملہ کہ واحسمنی من الفخر، پروردگار مجھے اس تکبر سے، اس فخر سے کہ میں اپنی بڑائی کروں، اپنی اچھائی بیان کروں، پروردگار واحسمنی مجھے اس سے محفوظ رکھنا. کیونکہ انسان کا جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے، ذاتی تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں کہ مولا فرماتے ہیں مال ابن آدم والفخر، ابن آدم کو فخر سے کیا کام، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی آدم، آدم کا بیٹا فخر کرے کہ اولہ نطفہ، کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے ہے، وآخرہ جیفتن، اور اس کا آخر ایسا مردار ہے کہ جو بدبودار ہے، کہ یہ اس کا آغاز ہے کہ جو پس اور معمولی چیز سے اس کا آغاز ہے، اور اس کا انجام بھی تو معمولی چیز پہ ہے. لا يرزق نفسه، جو اپنے آپ کو کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا. ولا يدفع حتفه، اور نہ اپنی موت کو اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے. کہ جو ہمارے پاس یہ جو تعقیبات ہیں نماز عصر کے بعد، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ پروردگار اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا، کہ جو نہ اپنے نفس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا، اور اس کے بعد کہ پروردگار مجھے، بہت ہی خوبصورت بہرحال یہ تعقیبات ہیں، کہ پروردگار مجھے اس دل سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے اندر تیری خشیت نہیں ہے، اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی قانع نہیں ہوتا. کہ یہ تمام چیزیں کہ جو تعقیبات ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ سب ماں معارف سے بھری ہوئی ہیں. کیا آج اس سلسلے میں بہرحال اشارہ کروں گا کہ دیکھیں پروردگار عالم نے یہاں پر اس آیت کے اندر بیان کیا کہ دیکھو آدم کے بیٹوں، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم. آپ کی خدمت میں تین مجالس میں نے بیان کیا کہ عبادت کا مفہوم قرآن کی نظر میں بہت زیادہ وسیع ہے، اسی لیے ہم حکومت الہیہ کے قیام کو، کہ ایسی حکومت کے جو خدا کی حکومت ہے، جس کے اندر خدا کی حکومت ہے، یعنی معاشرے کی زبان، جو معاشرے کی حکومت ہے، جو حق حکومت ہے، حق حاکمیت وہ ولی خدا کے پاس ہے، اس کے پاس ہے کہ جسے اللہ نے اجازت دی ہے، اور جو قانون حاکم ہے وہ اللہ کا قانون ہے. اگر زندگی سب کے سب بندگی ہے تو بس حکومت الہیہ کا قیام سب سے بڑی بندگی کی علامت ہے، مظہر عبودیت ہے کہ اگر کوئی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، یہ تمام جو میں نے کل باتیں آپ کے خدمت میں گزشتہ تین مجالس میں بیان کی اس کے بعد اب اس کی توسیع کی ضرورت نہیں ہے، ان مقدمات کے ساتھ یہ بات واضح ہوگی کہ اس حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ایک ایک قدم اگر آگے انسان بڑھا سکتا ہے اور معاشرے کو اور اس دنیا کو ایک قدم اس سے نزدیک کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے، یہ عین بندگی ہے۔ اسی لیے اہل بیت کی زندگی کے اندر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کوشش نہ ہو۔ امام سجاد کی ساری زندگی جب ہم اس نگاہ سے اور اس زاویے سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اگر ہم الگ الگ دیکھیں ہر کسی کی زندگی کے اندر مختلف واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کو اگر انسان الگ الگ دیکھے تو کبھی بھی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کا ہدف واضح ہو تو پھر یہ سارے واقعات ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی صحیح جگہ کیا ہے، اس پورے پزل کے اندر پھر ہر چیز اپنی جگہ پیدا کرنے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر امام نے جو ایک امام کا پرانا شاگرد اور ایک زمانے میں امام کے بہت نزدیک رہا ہے شہاب ابن زہری، کہ جو بعد میں جا کر حکومت وقت سے مل گیا ہے اور دربار کے اندر حاکم ہے، دربار کے اندر وہاں پر عالم ہے، مولانا نے جو اس کو خط لکھا ہے اور اس کو جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کو کئی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہر چیز سے کاٹ کے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال یہ ایک معمولی امر بالمعروف ہے، جس طریقے سے امر بالمعروف واجب ہے، اگر کسی کو برائی کے اندر دیکھا کہ جو ہر مومن کے اوپر فرض ہے کہ وہاں پر اس کو اچھائیوں کا حکم دے، مولا نے اس کو بھی امر بالمعروف کیا اور برائیوں سے روکا، تو اس کو اس نگاہ سے ایک عام امر بالمعروف کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اسے دو افراد کے درمیان جو کوئی اختلاف پیش آ جاتا ہے اس زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس میں امام کے ہدف کو سامنے رکھا جائے تو پھر اس وقت یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ امام کی ایک اوور آل ایک وسیع حکمت عملی کا ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر امام ان تمام عالموں سے مخاطب ہیں کہ جو جا کر حکومت وقت سے مل گئے ہیں اور اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، یعنی اس امام کی اس وسیع حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ یوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جب امام کی اس پوری صورتحال کو اور امام کی جو کلی امام کی جہت ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو ہدف ہے جس کے لیے امام قدم بڑھا رہے ہیں، اگر اس کو نظر کے اندر رکھا جائے، اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام نے کس طریقے سے اس راستے کے لیے کوشش کی، کس طریقے سے امام نے اس کو آگے بڑھایا، تو ہمیں تھوڑا سا اس وقت کے حالات کو سمجھنا پڑے گا، کہ میں مختصراً یہاں پر اشارہ کروں کہ زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات کے اندر جاؤں۔ دیکھیں کربلا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھی تھی صلح کے اندر، وہ جو صلح تھی اس کے اندر شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا اور یہ حکومت پلٹے گی خود امام حسن کی طرف، اور اگر امام حسن اس دنیا میں نہیں ہے تو امام حسین کی طرف۔ لیکن اس کے بعد جو بہرحال واقعات پیش آئے، کہ واقعہ کربلا پیش آیا، واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے چاہنے والوں میں عمومی طور پر ایک بہت زیادہ خوف ایجاد ہوا، کیونکہ اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ وہ عظیم ہستیاں کہ جنہیں عالم اسلام میں یہ مقام حاصل ہے اور لوگ کافی حد تک اس سے واقف ہیں، یعنی عالم اسلام کی اکثریت اس مقام سے واقف تھی، اگر آپ کچھ شامیوں کو اس میں چھوڑ بھی دیں، ان کے ساتھ حکومت وقت یہ سلوک کر سکتی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث بھی چھٹے امام سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، یا کچھ روایتوں کے اندر ہے خمسہ او سبعہ، یعنی یہ مختلف روایتیں ہیں کہ جس کے اندر دو تین روایتیں ہیں کہ جس کے اندر مختلف عدد پیش کیے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ خود الگ الگ دور کے اندر ہو، یعنی تھوڑے سے فاصلے کے سے اس کو بیان کیا گیا ہو اور ساری چیزیں صادر ہوئی ہوں معصوم سے۔ کہ ارتد الناس، لوگ امام حسین کے بعد دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، آپ کو جانتے ہیں کہ مرتد ہونے کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ دین سے پھر جائیں، یعنی خدا کے انکار کر دیں، لیکن ایسا نہیں تھا، خدا سے نہیں پھرے تھے، ایسا نہیں تھا کہ خدا کے اوپر شک پیدا ہو گیا ہو، ہوا کیا تھا، اس خوف کی وجہ سے، وہ جو ایک روح اور وحشت کا جو عالم ایجاد ہوا تھا اس کی وجہ سے امام کے ساتھ سے، امام کے پاس سے اڑ گئے تھے، یعنی اب امام کے حمایتی کے طور پر موجود نہیں تھے، امام کے ناصر کے پاس موجود نہیں تھے، کہ جس طریقے سے کہا کہ کوفے والوں کی، کہ کربلا سے پہلے کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں ایک طبقے کے لیے، کہ وہ لوگ کے جو ساتھ تھے، جو ساتھ دینا چاہتے تھے، اب جب اتنا یہ خوف اور وحشت کا عالم پھیلا تو وہ اب امام سے دور ہو گئے، اور اب امام کے اس طریقے سے حامی اور ناصر کے طور پر امام کے ارد گرد موجود نہیں تھے. البتہ یہ جو خوف کا عالم ایجاد ہوا تھا یہ بھی بڑھتا گیا کہ کربلا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال چند جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے جس طریقے سے کوفے کے اندر وہ واقعہ ہے، دربار کے اندر ان نابینا صحابی کا واقعہ، کہ جناب عفیف کا واقعہ، وہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور وہ کہ جس نے تجھے یہاں بٹھایا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے بعد بہرحال پھر ان کی وہ مظلومانہ شہادت. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر بھی، زندان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کی ہمیں بعض چیزیں نظر آتی ہیں، کہ بعض جگہوں پر ایک حمایت کا اعلان ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کے بعد چند واقعات اور ہوئے جس کے اندر ایک خود واقعہ حرہ ہے. واقعہ حرہ آپ جانتے ہیں کہ 63 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، کہ جو مدینہ کا والی جب بدلا گیا تو اس نے اس لیے کہ لوگوں کے دل مدینہ کے جو رہنے والے تھے، دیکھیں بہرحال امام سے قلبی تعلق تھا، قلبی محبت تھی امام سے، اگرچہ ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ بات بہرحال ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بہت سارے لوگ رہے ہیں ہر امام کے زمانے میں کہ جن کا قلبی تعلق امام کے ساتھ تھا، امام سے محبت کرتے تھے، خالی امام حسین کے ساتھ نہیں کہ آ کے امام کے سینے کو چوما کہ وہ سینہ ہے کہ جس پہ رسول اکرم جسے بوسہ دیا کرتے تھے ہر امام کے زمانے میں، لیکن ان چاہنے والوں میں وہ جو امام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں ان کی تعداد ہمیشہ سے کم رہی ہے. تو بہرحال مدینہ کے اندر چاہنے والے موجود تھے، کوفے کے اندر ابھی تک چاہنے والے موجود تھے. 63 ہجری کے اندر جب والی بدلا اس نے لوگوں کا ایک وفد شام بھیجا تاکہ وہاں پر جائیں اور جب قریب سے دیکھیں اور جو عنایتیں انعام و اکرام انہیں ملے وہاں پہ جن چیزوں سے نوازا جائے تو اس کے بعد ان کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو یزید بن ملعون کے لیے. لیکن وہ جب وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے وہاں پر آ کر دیکھا تو اس کے بعد یہاں پر آ کر بیان کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہم وہاں تھے تو ہم اس خوف کے اندر تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے. اور وہاں پر پھر دوبارہ یہ واپس آئے ہیں تو پھر قیام کی فکر میں تھے، قیام کیا. ایک اس زمانے میں عبداللہ ابن حنظلہ، جناب حنظلہ ایک مشہور و معروف شہید، ان کے فرزند، ان کی سربراہی میں قیام کیا، اور جب قیام کیا تو اس کے بعد مسلم ابن عقبہ کو یزید نے وہاں پہ بھیجا. یہ یزید کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، یزید کی زندگی کا. اور پھر مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اتنا قتل عام ہوا کہ خود اس واقعے کے بعد کو مسلم کو لوگوں نے مصرف کہنا شروع کر دیا تھا، مصرف ابن عقبہ، یعنی اسراف کرنے والا، اس حد تک خون بہایا گیا. تو وہ لوگ کے جو اہل بیت کی ہمدردی، اہل بیت سے ہمدردی رکھتے تھے، ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر شہادت تک پہنچی. اس کے بعد توابین کا وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ توابین جو چاہنے والے تھے وہ جمع ہوئے اور اس بات کی شرمندگی میں کہ ہم نے امام کا ساتھ نہیں دیا، قیام کیا اور شام کی طرف گئے اور سب کے سب شہید ہوئے. البتہ یہ بھی خیر ایک بہت ہی، یعنی اس طریقے سے قابل توجہ بات ہے کہ 4000 یا اس سے کچھ زیادہ توابین کی جو ہے وہ تعداد نقل ہوئی ہے، اور سب نے قسم یہ کھائی تھی کہ اب ہم اپنے خون کے آخری خطرے تک حکومت شام سے مقابلہ کریں گے. یعنی وہ جو گناہ ہم نے کیا ہے، جو وقت پر ساتھ نہیں دیا، اب اس کا ازالہ فقط ہمارے خون سے ہی ہو سکتا ہے. اور قیام کیا اور قیام کے بعد شہادت تک پہنچے، مگر ہمیں کسی بھی جگہ تاریخ میں किसी भी मासूम से उनकी कोई तारीफ़ नहीं मिलती है और ना ही उस क़याम के वो असरात हमें तारीफ़ में नज़र आते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इकदाम जो किया जाए वो बर वक्त इकदाम किया जाए, कि इकदाम अगर बर वक्त नहीं है, सही वक्त पर नहीं है, तो चाहे कितना ही बड़ा इकदाम क्यों ना हो। देखिए करबला में भी जान दी, जान इन लोगों ने भी जान दी, लेकिन उस वक्त वो जो खून बहा उसके जो असरात हैं वो कहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद इस खून की तासीर कोई मवाजना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए हमेशा देखें इसकी तैयारी पूरी ज़िंदगी में करनी चाहिए। ये रोज़ाना जो इंसान रोज़मर्रा जो शबो रोज़ गुजारता है, ये यहाँ ये फैसला होता है कि वो जब इम्तिहान का मरहला आएगा तो कौन साबित कदम रहेगा और किसके कदम डगमगाने लगेंगे। ये खुदा से तन्हाइयों में मांगना चाहिए कि परवरदिगार हमें हमारी जिम्मेदारियों से आगाह कर दे कि हम जो भी कदम उठाएँ सही वक्त पर कदम उठाएँ। अभी रिवायतों के अंदर है कि ये गुनाह जो हैं ये गुनाह आड़े आ जाते हैं कि इंसान सही वक्त पर जिम्मेदारी को समझ नहीं पाता। बहरहाल उसके बाद तवाबीन जनाब मुख्तार का क़याम और जनाब मुख्तार के क़याम का उसके बाद उसकी शिकस्त और मरवान इब्ने अब्दुल मलिक का कि जो सबसे ज़्यादा इनके अंदर सख्त गिर है और जिसने आगे तमाम आलम इस्लाम के ऊपर अपनी हुकूमत को हुकूमत की गिरफ्त को मजबूत किया, उसके बाद ये इख्तनाक यानी ये वहशत ये रेन ऑफ टेरर ये कामिल हुआ। इस जगह पर इमाम ने इसके बाद यानी वो जो दूसरा दौर है इसारत के बाद का दौर, कल तक इसारत के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि इमाम की ज़िंदगी के दो हिस्से, एक वो कि जो इसारत का ज़माना है असीरी का ज़माना है, और उसके हवाले से चंद बातें पेश की थी कि यहाँ पर इमाम का जो अंदाज़ है वो कुछ और है, लेकिन इमाम का जो ज़्यादा वसी हिकमत अमली है जो आपकी तदबीर है वो उस वक्त है कि जब आप मदीने के अंदर आकर एक आम शहरी के तरीक़े से यानी एक आम इंसान के तरीक़े से वहाँ पर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, कि उस वक्त के जो हालात हैं वो इस तरीके के हालात हैं कि शिया बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, बिखरे हुए हैं, इमाम के गिर्द जमा नहीं हैं, पराकंदा हो चुके हैं, इस इंतशार का शिकार हैं, और जो चाहने वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता के वो लोग के जो बहरहाल सही है करबला में नहीं आ सके लेकिन बहरहाल अहले बैत के चाहने वाले थे उनके अंदर बहरहाल जुर्रत पाई जाती थी तवाबीन जैसे लोग के आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी ख़त्म हो गए। तो एक तरफ शियों के चाहने वालों की सूरत हाल ये है और दूसरी तरफ से उमूमी इन्हिदात ये है, क्योंकि ये जो अभी ज़माना गुजरा है इसके अंदर इतने ज़्यादा अहले बैत की और पैगंबर अकरम की तालीमात से दूर हो चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा फिक्री इन्हिदात पाया जाता है। सही है इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़माना बीच के अंदर आया है, लेकिन मुख्तसर सलवात पढ़ते इमाम के साथ पे इमाम का जो ज़माना है अगरचे वो साढ़े चार साल कुछ महीने वो हैं, लेकिन अगर उससे पहले देखें और ख़ास तौर पर उसके बाद तेज़ी आई है तो कुरान की तालीमात से इस्लाम की तालीमात से लोग बहुत दूर हो चुके हैं, मादियत ज़िंदगी के ऊपर हाकिम हो चुकी है। अगर खुलासतन इसे बयान करूं क्योंकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है वक्त में, कि देखिए पैगंबर अकरम ने जिस माशरे की बुनियाद रखी थी, जिस तमद्दुन की बुनियाद रखी थी, उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये कि वो चीज़ के जो इंसान को मुतहर्रिक करे, जो हरकत में लेकर आए, वो है मानवियत। यानी हर काम का मुहर्रिक जो है वो चीज़ के जो इंसान को मोटिवेट करती है वो है रज़ाए इलाही, वो है आखिरत। कि इंसान इस दुनिया को आबाद करने की कोशिश करता है, वो तमाम बहरहाल में दोबारा तकरार नहीं करना चाहता कि गोशागीरी नहीं है, लेकिन हदफ़ क्या है? दुनिया को आबाद करने का हदफ, हुकूमत बनाने का हदफ, जंगे करने का हदफ, शहरों को आबाद करने का हदफ, तमाम चीज़ों के जो हदफ है वो हदफ है उखरवी, वो हदफ है इलाही। लेकिन अब जो माशरा उन तालीमात से इतने साल दूर रहा है तो अब जो इन्हिदात फिक्री है उसके अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि अब दुनिया असल हो चुकी है। اب دنیا آخرت کے لیے نہیں ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ نہیں ہے، اب دنیا وہ تجارت گاہ نہیں ہے کہ جہاں پر اولیاء خدا اللہ کے ساتھ تجارت کیا کرتے ہیں۔ کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر دنیا اصل ہو جائے تو تمام برائیوں کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور فکری انعداد اس طریقے سے ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیثوں میں نہیں، عمومی تاریخ کی کتابوں کے اندر ثبت ہے کہ بعض اس وقت ایسے ہیں حکومت کے اندر جو مختلف جگہوں کے والی ہیں یا حکومت کے اندر کسی منصب پر ہیں کہ جو اب برملا کہتے ہیں کہ یہ خلافت رسالت سے افضل ہے، اور یہ خلیفہ خلیفۃ اللہ، یہاں پر خلیفہ پیغمبر نہیں ہے، جانشین پیغمبر ہی نہیں ہے، رسالت یہاں پہ مراد رسالت ختم مرتبہ کی رسالت، یعنی فکر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس پیغمبر اکرم کا مرتبہ جو ہے وہ بھی روشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہرحال سخت ہے، لیکن یہ تاریخ کتابوں میں ہے کہ مدینے کے اندر، مکے کے اندر یا ساز و آواز اس کی محفلیں کر رہے ہیں، عمومی صورت حال ہے، اگرچہ اس وقت بھی قاری ہیں، قرا ہیں، علماء ہیں، حدیثیں کہنے والے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو فضا حاکم ہے وہ انحطاط فکری کی فضا ہے، اور دوسری طرف سے شیعہ جو ہے اس کے اندر خوف ہے، وحشت ہے، حکومت جو ہے اس کا تسلط کامل ہے، اور اس حالات میں امام نے دوبارہ سے لوگوں کو جمع کرنا ہے، دوبارہ سے شیعوں کو جمع کرنا ہے، ان کے اندر امید کو جگانا ہے، دوبارہ اس معاشرے کو کہ جو مادیت کے اندر غرق ہو رہا ہے دوبارہ اسے اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ جو خدا کی بندگی ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس حکومت الہیہ کے قیام کے مقدمات فراہم کرنے ہیں کہ جو الہی حکومت ہے، کہ جو خدا کی بندگی کا، میں نے عرض کیا، سب سے بڑا مظہر ہے، چونکہ خدا کی بندگی کا مظہر ہے اس لیے خدا کی بندگی سے منہ موڑ کر اس حکومت کا قیام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر امام نے تین کام انجام دیے ہیں، تین اہم کام انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ہے کہ میرے مولا نے دوبارہ عمومی طور پہ لوگوں کو معارف اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے، اسلام کے اصل پیغام کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن دعا کے خالق میں، دعاؤں کی صورت میں، کیونکہ یہاں پر کھل کر بات نہیں کی جا سکتی، جیسے میں نے بتایا کہ وہ جو صورتحال ہے اس میں اگر کھل کے بات کی جائے تو پھر یہاں پر دوبارہ امام کو یہ فرصت نہیں ملے گی۔ اس لیے امام نے اس دعاؤں کے انداز میں، اگر پہلا میں آپ کی انشاءاللہ خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ لیکن یہاں پہ جان کا خوف نہیں ہے، اتحد قدونی بالقتل، یہ کل بیان ہو چکا ہے، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ امام اس طریقے سے، کیونکہ اب جو ضرورت ہے وہ ضرورت قیام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ ان معارف کو زندہ کیا جائے۔ کربلا کے پیغام کو امام پہنچا چکے ہیں، اب اسلام کے حقیقی مقصد کو، وہ جو عمیق اور اصولی جو اسلام کے پیغامات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، اسے پہنچانا ہے۔ تو ایک اہم کام امام کا یہ ہے کہ حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچائیں، اسلام کے معارف کو پہنچائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام ان لوگوں کی حقانیت کو آشکار کریں کہ جن کے ہاتھوں یہ حکومت الہیہ قائم ہونا ہے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے حق کو آشکار کریں، اور وہ جو شیعہ خوف زدہ ہو گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں اور پراکندہ ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ جمع کریں۔ بس آخری چیز دیکھیں، یہ دعاؤں کے اندر جو ہم نے دعائیں ابھی بیان کی، دعائیں مکارم الاخلاق کا چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر امام دوبارہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی طرف بلا رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کو اس نظر سے آپ دیکھیں تو صحیفہ سجادیہ سب سے زیادہ ہمیں یہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی صورت میں نظر آتی ہے کہ کیسے دعاؤں کے قالب میں امام ان معالم کو پہنچا رہے ہیں کہ جو ضروری ہیں، جو اسلامی حکومت کا منشور ہے کہ اگر اسلامی حکومت، اللہ کی حکومت کا قائم ہونا ہے تو اس کے لیے ان معارف کا، ان کانسیپٹ کا عمومی ہونا ضروری ہے۔ بس یہ آخری، آج اس سلسلے میں آخری بات ہے کہ امام کی یہ دعا تو قبول میں نظر، امام کا یہ جو واعظ ہے لوگوں کو، اور دعا کے قالب کے اندر ہے واعظ و نصیحت ہے، ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو امام کس طریقے سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں تقوی الہی اختیار کریں، واعلموا انکم الیہ راجعون، اور یہ جان لو کہ تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ تمہارا اصلی مقام اصلی جگہ کچھ اور ہے، جان لو اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، بہت جلد تم نے پلٹنا ہے، اللہ وعدنا، اور اب جان لو اگر اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اول ما یسالانک عن ربک الذی کنت تعبدوه، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، جب تمہیں قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا تو وہ جو منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے جو تم سے سوال کریں گے وہ سوال کریں گے اس رب کے بارے میں کہ کنت تعبدوه، جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے، یعنی آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، بندگی کو یاد دلا رہے ہیں، وعن نبیک الذی ارسل الیک، اور اس نبی کے بارے میں سوال کریں گے جسے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، کہ اس نبی کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اس نبی کے پیغامات کا کیا کیا، اس کی تعلیمات کا کیا کیا، یا خود اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی اس طرف ہے کہ اس نبی کی ہجرت کے ساتھ تم نے کیا کیا، وعن کتابک الذی کنت تتلوہ، اور اس کتاب کے بارے میں تم سے سوال کریں گے قبر کے اندر جب تمہیں لٹا کر سب چلے جائیں گے، وہ کتاب جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے، وعن امامک الذی کنت تتولاہ، اور وہ امام کی جس کی سرپرستی میں تم تھے، جس کے پیچھے تم چلے، جس کی ولایت کو، جس کی سرپرستی کو تم نے قبول کیا، تو اس وقت ولایت امامت عملی طور پر ایک ہی چیز ہے، معنی اس کے اندر مختلف ہیں، یعنی وہ کہ جو معنوی رہبر بھی ہے اور ظاہری امور کی کفالت بھی اسی کے ہاتھوں میں، اسلام کے اندر جو رہبری ہے اس کے اندر جدائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دین کا رہبر کوئی اور ہے اور جو مادی امور ہے اس کا رہبر کوئی اور ہے، نہیں، جو دین کا رہبر ہے وہ معنوی رہبر بھی ہے اور دنیا کی زمان بھی اسی کے ہاتھوں میں، یہاں پہ مولا اس آخرت کے اس قبر کو یاد دلاتے ہوئے، اس آخرت کو یاد دلاتے ہوئے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر آج تم نے چھوڑ دیا ہے، تم نے قبول کر دیا ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کی سرپرستی کو تم قبول کر لو، تمہیں اس سے کوئی آج فرق نہیں پڑتا، تم بھول گئے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جب تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے گا تو منکر نکیر سب سے پہلے آ کر اسی کا سوال کریں گے، دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے امام نے نصیحت کی، باپ سے اس نصیحت کی لباس میں کیسے ان حقیقی معارف کو پیش کیا ہے، کہ اگر انسان اس کے اوپر یقین کر لے، اگر ان ساری چیزوں کے بارے میں یقین کر لے کہ الیہ راجعون، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں انسان نے جواب دینا ہے، تو پھر وہ جو مکارم الاخلاق کا جملہ کے پروردگار مجھے ان چیزوں میں مصروف رکھ کے کل جس کے بارے میں تو سوال کرے گا، بس عزاداران مظلوم کربلا، 35 سال امام نے اس اپنے امامت کے دور میں ان کاموں کو انجام دیا، وہ جو شیعہ بکھر گئے تھے، جو خوفزدہ ہو گئے تھے، انہیں دوبارہ جمع کیا ہے، کہ وہی حدیث کے جسے میں نے امام صادق سے نقل کیا کہ ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثة، اسی حدیث کے اندر ہے ثم لحقوا وكثروا، پھر امام نے جس طریقے سے اپنی امامت کو آگے بڑھایا تو لوگ آتے گئے اور کثیر ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب ہم پانچویں امام کے دور میں پہنچتے ہیں تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو خوف سے امام سجاد کے نزدیک نہیں آ رہے ہیں، جب آپ مسجد کے اندر ہیں پانچویں امام، تو آپ ہزاروں کی تعداد میں شاگردوں کا مجموعہ ہے، سننے والوں کا مجموعہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خون جگر دیا ہے امام نے اس کے لیے. دیکھیں کربلا کے دو وارث، سب وارث ہیں بہرحال، جو بھی کربلا کے اندر جو موجود ہے وہ تمام بیویاں وہ تمام بچے سب وارث ہیں، اس طریقے سے کہ سب نے کربلا کے پیغام کو پہنچایا. آپ کی خدمت نرس کیا کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز اس سے سرزد نہیں ہوئی کہ جس سے کربلا کے پیغام میں کوئی حرف آیا ہو. لیکن دو وارث ہیں کہ جو ان کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک ثانیہ زہرا اور ایک امام سجاد، کہ جنہوں نے سب سے زیادہ کربلا کو درد کیا ہے. یہاں امام سجاد کی جو مصائب ہیں نا، جو مشکلات ہیں، اس میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ کربلا کے بعد 35 سال آپ کو زندہ رہنا ہے. میری شہزادی مار رہے تو اللہ جمیلہ بی بی نے کہا تو ضرور تھا، اور واقعاً حقانیت پر مبتنی یہ جملہ تھا، شہزادی نے واقعاً جمال دیکھا، لیکن اس مصیبت نے شہزادی کو اس طریقے سے ختم کر ڈالا کہ جب تک حسین کا پیغام پہنچاتی رہی زینب چلتی رہی، لیکن جب مدینے پہنچی ہے پھر شہزادی سے جیا نہیں گیا. جب کبھی بھائی کے گھر کو دیکھتی، جب بھائی کی بصرت کو دیکھتی، جب کسی جوان کو دیکھتی، جب کسی بچے کو دیکھتی، دن رات اتنا تڑپی ہے. ایک سال اور چند مہینے کربلا کے بعد زندہ رہنا آسان نہیں ہے، یہ میرے مولا کا جگر ہے. 35 سال تک 35 سال تک میرے مولا نے امامت کے فرائض کو انجام دینا ہے، وہ امامت کہ جس کا آغاز اس طریقے سے ہوا ہے. یہ آغاز یہاں سے ہوا کہ شاعر نے کیا خوب کہا، کہ جب حسین کا آخری وقت ہے کیسی خوبصورت تصویر پیش کی کہ میرے مولا زخم پہ زخم کھا چکے ہیں. شاعر نے اس شاعری کے ذمن میں اس طریقے سے بیان کیا کہ زخموں پہ زخم کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، کیسی امامت کے کس وقت میں اٹھایا ہے کہ جو پہلا حکم امامت ہے ثانیہ زہرا بازو ہلا کر کہتی ہے بیٹا خیموں میں آگ لگی ہے، سر پر ردا نہیں ہے، تم امام وقت ہو، تم بتاؤ کیا کرے. اگر بیٹا تم بتاؤ کیا کرے، کیا جل کر مر جائے یا اس بے ردا سروں سے باہر نکلے. کیسی مصیبت ہے پھوپھی اما علیکن بالفرار. ارے یہی وجہ ہے میرے مولا ہمیشہ روتے رہے، ہر چیز کو کبھی پانی دیکھتے گریا کرتے. کبھی اگر کسی سبھی کو دیکھتے اس سے سوال کرتے، اے میرے بھائی یہ بتا، جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا؟ وہ طرف کا کہتا، میرے مولا میں آپ کے جج کی شریعت کا ماننے والا ہوں، اس شریعت میں جانور کو بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کیا. لیکن میرے مولا جب یہ سنتے تو کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے، ہائے میرا بابا، میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا.
کسی نے آ کر سوال کیا، میرے مولا کب تک روئیں گے، کب تک روئیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے، مگر اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے 18 یاسو میرے سامنے کربلا کی زمین یہ سارے مصائب اپنی جگہ، لیکن جب پوچھا جاتا تھا مولا سب سے بڑی مصیبت کا گزری، سر کو جھکا کر 3 دفعہ کہا اشا اشا، میرے مولا ارے کوفے میں بھی سر پر ردا نہیں تھی، لیکن مولا شاید یہ کہے، مگر فرق یہ تھا جب ہم کوفے میں داخل ہوئے میری پپی نے خطبہ دینا شروع کیا تو کوفے کے لوگ زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن جب شام کا برانا آیا تو کوئی پتھر مارتا تھا، ارے یار جگہ کو یہ آواز تھی آؤ باغیوں کا تماشا۔ بس 2-3 جملے میرے مولا، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے قبر کے اوپر، ارے جہاں پر گردن میں تو کا نشان ہے، بیڑیوں کے نشان ہے، قبر پر اس بوری کا بھی نشان ہے جس میں میرا مولا غریبوں کے لیے روٹیاں لے جایا کرتا تھا، جب بیٹے نے باپ کو غسل دینا شروع کیا ہوگا روح سجاد نے بڑھ کر کہا ہوگا میرے لال تو بہت خوش نصیب ہو، میرا بیٹے تو بہت خوش نصیب ہو، اپنے باپ کو غسل بھی دے رہے ہو، باپ کو کفن بھی دو گے، اعتراف سے دفن کرو گے، مگر وہ بیٹا اگر میرے لال، ارے ایک بیٹا وہ بھی تھا کہ جس کے سامنے جس کے بابا کا لاشا۔ بس آخری 2 جملے، جب میرے مولا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہوں گے، یقیناً سب کے سب جو مومن دنیا سے جاتا ہے اہل بیت جانتے ہیں، اس بیٹے کے پاس بھی سب آئے ہوں گے، علی مرتضیٰ آئے ہوں گے، دادی زہرا آئے ہوں گے، اور میرے لال آ جا حسین آئے ہوں گے، لیکن شاید سب سے آگے وہ پپی ہو، اے میرے کوفہ و شام کے ساتھی، اے میرے لال زینب آئے۔
سیاللہ والذین سبحانہ وتعالی، ماتمہ حسین